اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آج کے دن کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ سامعین محترم، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت، فلاح، نجات اور کامیابی کے لیے کچھ اصولوں کو متعارف کروایا ہے تاکہ انسان ان اصولوں کے عملی پہلوؤں کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ انہی متعارف کروائے گئے اصولوں میں سے ایک اسوہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت ہیں کہ جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کی گفتار نہ صرف مسلمین کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث سے نمونہ عمل ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اگر انسان اس اسوے کے اوپر امام کی عملی زندگی، امام کے گفتار، امام کے کردار کو اپنی زندگی میں لاگو کرے تو وہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ امام کی سیرت کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حیدر رضوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کو آج کے دن کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں اور اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصلی موضوع کے اوپر آئیں اور اس میں وارد ہوں، پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت علماء اہل سنت کی نظر میں کس طرح سے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین جو نور الولایہ کو دیکھنے والے ہیں اور اس کے علاوہ تمام مومنین اور مسلمین کی خدمت میں، سب سے پہلے تسلیت اور تعزیت آج کے دن کی مناسبت سے کہ امام جواد علیہ السلام کی شہادت کا دن، اور اسی حوالے سے آج کی گفتگو ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے امام جواد کی شخصیت کے حوالے سے، علماء تشیع اور علماء اہل سنت یعنی عامہ اور خاصہ دونوں علماء نے امام کی شخصیت کے حوالے سے اپنی کتب میں تحریر کیا ہے۔ شیعہ علماء نے بھی امام کی شخصیت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے، بہرحال کیونکہ معصوم ہیں اور معصوم کی سیرت پہ جتنا لکھا جائے، جتنا اس کو ذکر کیا جائے، جتنا اس کو تحلیل کیا جائے، جتنا اس کی عمق اور گہرائی میں اتر جائیں، یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو آئمہ طاہرین معصومین خدائی نمائندے ہیں۔ جب خدائی نمائندے ہوں گے، ان کی سیرت میں ان کی رفتار ہو، چاہے ان کی گفتار ہو، چاہے ان کے اقوال ہوں، جو کچھ ہوں، وہ سب کے سب الہی ہیں، اور جب الہی ہیں تو خطا سے پاک ہیں۔ اور اسی حوالے سے پھر علماء سنت نے، جب اہل سنت علماء کی کتب کا ہم جائزہ لیتے ہیں، تو وہاں پر بھی امام کی شخصیت کی شناخت ہر اعتبار سے کروائی گئی ہے۔ یعنی ایک عام انسان کو اگر مد نظر رکھا جائے، اس اعتبار سے بھی علماء اہل سنت نے امام کی صفات کو ذکر کیا ہے۔ اور ایک نمائندہ خدا کے اعتبار سے اگر مد نظر رکھا جائے، تو اس اعتبار سے بھی علماء اہل سنت نے امام کی ان صفات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ایک الہی نمائندے کے اندر ہونی چاہیے، ایک ہادی امت میں ہونی چاہیے، کہ ایک نجات دینے والی شخصیت ہونی چاہیے۔ مثلا اب مختلف علماء کے اقوال اگر دیکھے جائیں، سب سے پہلے خود امام کے دور کے اندر وہ شخص کے جس نے امام سے مناظرہ کیا، اور مناظرہ کرنے کے بعد امام سے مناظرے میں شکست کھا گیا، حالانکہ وہ آنے والا کبیر السن تھا، سن رسیدہ شخص تھا، آنے کے بعد جب امام سے مناظرہ کرنا شروع کیا، مناظرے میں امام کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جواد کو، یحیی ابن اکثم، مشہور معروف مناظرہ ہے، اور اسی مناظرے کے بعد امام نے اپنی بیٹی کے ازدواج کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال آگے کہتا ہے کہ میں مدینہ میں گیا، اور مدینہ میں میں نے امام جواد کو اپنے جد رسول خدا کی برقد مطہر کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا۔ میں آگے بڑھا، شکست خوردہ ہے، مناظرے میں پہلے شکست کھا چکا ہے، امام مدینہ آئے اپنے جد کی زیارت کے پاس سے، اور وہ جا کے کہتا ہے کہ میں ملا امام سے، اور امام سے وہاں پر بھی گفت و شنید ہوئی، ایک مناظرہ چھوٹا سا ہوا، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کیا، مختلف سوالات کیے، امام نے تسلی بخش جواب مجھے دے دیے، اور میں اس بات کا قائل ہو گیا کہ واقعی اگر کوئی اس امت میں بعد از رسول خدا اور ان کے جانشینوں کے بعد اگر کوئی علم میں سب سے بزرگ تر اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا عالم اگر کوئی شخص ہے، تو وہ امام جواد کی شخصیت ہے۔ کہتا ہے کہ پھر میں نے سر جھکا لیا اور کہا کہ مولا، ایک سوال ایسا ہے کہ جس کو پوچھتے مجھے شرم آ رہی ہے، کیا کروں، کہ آپ سے میں کس طرح سے پوچھوں وہ سوال۔ اب یہاں سے اس نے جو نقل کیا ہے، اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ امام کا علم غیب، یعنی لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی جو باتیں ہیں، جو ان کے درون ضمیر کے اندر پوشیدہ باتیں، اس کو بھی امام جان سکتے ہیں، اس کی طرف اس نے اشارہ کیا. امام نے کہا کہ اے ابن اقسم، گھبرا نہیں، تو سوال نہ کر، تیرے سوال کا جواب ہم خود دے دیتے ہیں، نہ فقط ہم دیں گے. اور دوسرے مرحلے میں اس نے کہا کہ یہ امام کا نہ فقط ضمیروں کے اوپر تسلط ہے، تصرف ہے، ہر انسان کے ضمیر اور اس کے وجود، اس کی روح میں امام تصرف کر سکتے ہیں، جو کچھ وہ سوچ رہا ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ امام کے اندر یہ قوت اور قدرت ہے کہ امام اس چیز کو بھی بلوا سکتے ہیں کہ جس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. امام کہتے ہیں کہ ہم جواب دیتے ہیں، پہلے تیرا سوال بیان کر دیں کہ تیرے دل میں یہی سوال ہے کہ بعد از رسول خدا کون ہادی امت ہے. امام نے کہا میں تو حیران رہ گیا کہ میرے قلب میں یہی سوال تھا، امام نے بے عین ہی وہی سوال پڑھ کے سنا دیا کہ جو میرے دل میں تھا، اور میں پوچھتے ہوئے شرم محسوس کر رہا تھا. کہا مولا یہی سوال ہے. کہا کہ پھر جواب کیا ہے مولا؟ کہا کہ جواب یہ ہے کہ میں ہی بعد رسول خدا اور دیگر ائمہ کے بعد اس زمانے میں امام میں ہوں، اور شاید تجھے میری زبان سے سن کر اتنا یقین نہ آئے. اپنے ہاتھ میں امام کے عصا تھا، عصا کی طرف اشارہ کیا امام نے، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ ابن اقسم کہہ رہا ہے کہ امام نے عصا کی طرف اشارہ کیا، عصا بولا ہے، اور بول کر اس نے گواہی دی کہ ہادی برحق امام امت اور نجات دینے والے امت کو امام جواد ہے. یہ ابن اقسم. اور اس کے بعد پھر احمد ابن علی خطیب بغدادی کے نام سے معروف ہیں، وہ جب امام کا تعارف کرواتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور بڑے عجیب انداز میں تعارف کرواتے ہیں، ایک مکمل تعارف سلسلہ نسب امام کا بیان کرنا شروع کرتے ہیں، محمد ابن علی سے کہتے کرتے کرتے ابن علی ابن ابی طالب تک پہنچاتے ہیں سلسلے کو. اور پھر اس کے بعد علی ابن طالب پہنچانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر بعد از رسول خدا اور دیگر پیشوا یعنی امت، کہ جن کو رسول خدا کے بعد برحق امام ہونا چاہیے تھا، اگر ان کے بعد کوئی اس زمانے میں یعنی دور امام جواد کے اندر اگر کوئی صاحب علم اور صاحب فضل تھا اور ان صفات کا حامل تھا کہ جو نمائندہ الہی بن سکے، تو صرف اور صرف امام جواد تھے، کوئی اور اس قابل نہیں تھا کہ جو نمائندہ الہی بن سکے. اور پھر آپ کی فضیلت کو بیان کیا کہ آپ ہی وہ ہیں کہ جو رہبری، ہدایت امت اور نجات امت کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں، اور اس الہی منصب کے اوپر آپ ہی پہنچ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں. پھر اس کے بعد آپ کے اجداد کے فضائل بیان کرنا شروع کیے کہ ایک ایک جد کے فضیلت کو بیان کرتے کرتے امام حسن، امام حسین، مولا کائنات، اور پھر شہزاد کونین اور رسول خدا کی فضیلتوں کو بیان کیا. یہ خطیب بغدادی اہل سنت عالم ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو تحریر کیا. اس کے بعد ابن اسیر جزری کہ جو تقریباً ساتویں قرن میں جن کی وفات ہوئی ہے، وہ جب امام کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو امام کی شخصیت کے حوالے سے ایک تعارف کرواتے ہیں امام کا، اور تعارف کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام ہے، واقعاً امام بننے کے لائق ہے، الہی منصب امامت پر آنے کے قابل ہے، تو صرف اور صرف ابن اسیر جزیر کہتا ہے کہ امام جواد ہیں اس دور کے اندر، کوئی اور نہیں ہے، وہ جو دور گزرا ہے امام کا. پھر محی الدین اندلسی ایسا شخص ہے کہ جو لکھنے میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہے، وہ لکھتا ہے امام کے بارے میں کہ میں جب امام کے اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو امام کی صفات کو بیان کرتا ہے، باب اللہ مفتوح امام کے لیے لکھتا ہے، کہ یعنی اب یہ عام انسانوں کی صفات بیان نہیں کر رہا ہے، یعنی دیکھنے کی نظر جو ہے اس کی وہ الہی نگاہ ہے، یعنی الہی اعتبار سے دیکھ رہا ہے کہ نمائندہ الہی کون بن سکتا ہے امام کے دور کے اندر، وہ اس اعتبار سے امام کی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ باب اللہ مفتوح امام کی شخصیت، کوئی عام شخصیت نہیں امام جواد کی، یہ باب اللہ مفتوح خدا کا وہ دروازہ ہے کہ جس کو کھولا گیا ہے، باب اللہ اللہ کا دروازہ، ہم زیارت جامع کبیرہ میں یہی پڑھتے ہیں، انتم باب اللہ یوتا منہ، اے اہل بیت رسول آپ ہی وہ دروازہ خدا ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے. اور یہ اہل سنت کا عالم دین بہرحال اس بات کی تو اشارہ کر رہا ہے کہ اگر کسی کو خدا تک جانا ہے اس دور کے اندر بعد از امام رضا، اگر کسی کو خدا تک پہنچنا ہے تو کوئی اور نہیں، صرف اور صرف امام جواد ہیں کہ جو ایسا دروازہ ہے کہ جن تک پہنچ گیا، جو بھی اس دروازے تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ جائے گا. پھر اس کے بعد کتاب اللہ مشروع، امام اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کی تشریح کی گئی ہے، ایک کتاب کتاب ناطق ہے اور کتاب صامت ہے، قرآن کتاب صامت ہے، یہ شرع کا محتاج ہے، تشریح کا محتاج ہے، تاویل کا محتاج ہے، تفسیر کا محتاج ہے، کیونکہ قرآن کی آیت یہ نہیں بتائے گی کہ مغرب کی نماز کتنے رکعت، عشاء کی نماز کتنے رکعت، فجر کی نماز کتنے رکعت، کون بتائے گا؟ وہ حق کے نمائندے کے جو اس کتاب کو بے عین ہی ویسے ہی جانتے ہیں جیسے خدا نے نازل کیا ہے، وہ امام ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے. تو ابن اسیر جزری کہہ رہا ہے کتاب اللہ مشروع کے یہی ہے وہ کتاب جو جس کی تشریح کی گئی ہے. اس کے بعد پھر ماہیت الماہیات، ماہیت الماہیات امام ہے، یعنی تمام ماہیات کی اصل اور بنیاد امام ہے۔ اب یہ ایک بحث بہرحال ہے کہ وجود اور ماہیت کے آپس میں کیا ارتباط ہے، وجود کیا ہے، ماہیت کیا ہے، ماہیت آ کے وجود کی تشخص اور اس کا سبب بنتی ہے یا کیا ہوتا ہے، بہت سارے مسائل، لیکن بہرحال ماہیت کی اپنی ایک حقیقت بہرحال ہے، حیثیت رکھتی ہے، اور تمام ماہیتوں کی اصل اگر ہے تو امام جواد ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ذل اللہ الممدود، امام وہ سایہ خدا ہیں کہ جو اس زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مختلف انداز میں امام کی جو ہے وہ صفات بیان کرتا ہے کہ جن تمام صفات کو اگر جمع کیا جائے تو یہ تمام صفات مل کر اتنا بتا رہی ہیں، یعنی آدھے پیج کی اس میں گفتگو کی ہے انہوں نے، ابن عصیر الجزری نے آدھے پیج کے اندر جو صفات امام کی بیان کی ہیں ایک کے بعد ایک صفت، میں تیزی سے پڑھ دوں اگر تو، ذل اللہ الممدود، غواص بحر الکرم، حامل سر رسول، غایت الظہور والایجاد، محمد ابن علی الجواد۔ اگر یہ تمام صفات کو جو بیچ میں نے چھوڑ دی، تمام صفات کو آپ جم کریں، یہ پوری صفات کو ایک 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 کر کے رکھتے جائیں، ادھر سے امام کی صفات کو دیکھیں کہ کون نمائندہ الہی بن سکتا ہے، یہ ساری وہی صفات ہے کہ جو نمائندہ الہی کی صفات ہیں۔ گویا ابن عصیر الجزری اس بات کو بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اس زمانے میں امام برحق ہے، ہادی خدا کی طرف سے ہدایت کا منصب پر فائز ہے تو امام جواد ہے۔ اسی طرح سے مختلف علماء کے اقوال، محمد ابن علی شافعی نے بھی امام کی شان میں اپنی کتاب میں لکھا، سبط ابن جوزی بہت بڑا نام، اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر امام جواد کے حوالے سے لکھا کہ امام جواد کانا منہاج ابیہ فی العلم والتقی والزہد والجود، کہ امام اسی راستے پر تھے، اپنے آبا اجداد کے راستے پر تھے، کس کن چیزوں کے اندر، علم کے اندر، تقوی کے اندر، زہد کے اندر اور جود کے اندر۔ محمد بن یوسف گنجی نے بھی امام کے حوالے سے استدلال کیا، عمر ابن شجاع نے بھی امام کو وارث انبیاء قرار دیا کتاب کے اندر، کہ امام وہ ہیں کہ جو وارث انبیاء تھے، امام جواد فصیح و بلیغ تھے، عقل کامل رکھنے والا اگر کوئی شخص تھا تو امام جواد تھے اس دور کے اندر۔ ابن خلقان بہت بڑا نام، اور اس نے بھی امام کے فضائل کو ذکر کیا، اور اس کے بعد ابو الفداء دمشقی، تاریخ دمشق لکھنے والا، اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر امام کی فضیلتوں کو ذکر کیا ہے، اگرچہ دیکھنے کا انداز وہی انسانی وہ ہے کہ ایک انسان کامل کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، وہ امام کے اندر بہرحال موجود تھیں، فضائل اور صفات کی دنیا میں کوئی امام کا ثانی نہیں تھا امام کے دور کے اندر۔ اور پھر سب سے اہم شخصیات کہ جو جن کو اہل سنت اور بہرحال جو بعض فرقے ہیں وہ ان کو امام کا لقب بھی دیتے ہیں، شمس الدین ذہبی، جن کو امام کہا جاتا ہے، جن کی کتابوں کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، رجال کے اندر بھی کتابیں ان کی اور بہرحال دیگر کتب، وہ جب امام کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جود اور سخا کو اگر مجسم دیکھنا ہے دور امام تقی جواد کے اندر تو وہ امام جواد کی ذات ہے، کہ جو جود اور سخا میں مجسم، جود اور سخا کا مظہر تھے۔ پھر ابن تیمیہ حرانی، متعصب ترین آدمی، جس نے پورا ایک طریقہ بحث بدل دیا اسلامی دنیا کے اندر، کہ جو تہذیب اور احترام متقابلین کے ساتھ بات ہوتی تھی شیعہ اور سنی علماء کے درمیان، یہ شخص ہوا ہے کہ جس نے پورا ایک دھارہ کنارہ طریقہ کار جو ہے بدل دیا، یہ بحث کو لے کے چلا گیا گالیوں کی طرف اور بد زبانی کی طرف۔ ایسا بد زبان اور متعصب شخص بھی جب امام کے حوالے سے لکھتا ہے تو اس کی جرات نہیں ہوتی کہ کچھ لکھ سکے، سوائے اس کے کہ امام کے حوالے سے صرف اور صرف صفات بارزہ جو امام کی شمار کرتا ہے، کہ امام کی کون سی صفات نہیں، کہتا ہے کہ امام جیسا جواد اور سخی کوئی نہیں تھا امام کے دور کے اندر۔ یہ وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بہت سارے علماء ہیں، وقت کی تنگی اتنی ہے کہ تمام علماء کا اگر احاطہ کرنا شروع کریں کہ بہت سارے علماء کی عبارتیں پڑھنا شروع کریں تو شاید ایک ٹاک شو کا ایک اشرہ بھی کم پڑے امام کی ذات کے حوالے سے اہل سنت کے علماء کی باتوں کو ذکر کرنے کے لیے۔
ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے امام محمد تقی، امام جواد کی جو شخصیت ہے اور ان کی شخصیت کے اندر جو عناصر ترکیبی ہیں اور ان کی صفات ہیں علماء اہل سنت، یہ بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے بیان فرمائے۔ چونکہ امام جواد کے دور میں مامون عباسی برسر اقتدار تھا، اور وہ حالات جو سیاسی حالات تھے وہ بھی اس طرح کے تھے کہ تشیعوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ ظاہراً اور آشکارا طور پر اپنے آپ کو ظاہر کر سکیں۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ چونکہ سیرت امام جواد میں ملتا ہے کہ امام جواد نے مامون عباسی کی بیٹی ام الفضل سے ازدواج کیا، تو چونکہ اس دور میں شیعہ کے لیے یہ حالات اور اوپر سے شیعہ کا جو امام ہے خدا کی طرف سے وہ حاکم وقت کی بیٹی سے شادی کرتا ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی، اس کی مصلحت کیا تھی، اور اس کے کیا اہداف تھے کہ امام نے اماموں نے عباسی کی بیٹی ام الفضل سے ازدواج کیا؟
پہلی بات یہ کہ یعنی سوال واقعی بڑا ہی منطقی سوال ہے، لاجیکلی بالکل صحیح ہے کہ امام جواد کا ازدواج کرنا ام الفضل سے ہے. ام الفضل کون ہے؟ مامون عباسی کی بیٹی. مامون عباسی کون ہے؟ ہارون رشید کا بیٹا. اب اوپر سے اگر تعارف کرے ہارون رشید کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کا قاتل. خود مامون عباسی کون ہے؟ امام رضا کا قاتل، قتل کرنے والا، زہر دینے والا مامون عباسی ہے. یہ قاتل کی بیٹی سے، اور وہ بھی کوئی اور قاتل نہیں، اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی سے ازدواج کرنا امام کا، کیا وجہ تھی؟ کہ اس دور کے اندر امام نے ام الفضل سے ازدواج کرنا گوارا کیا، یا ازدواج کرنے کا ایک قدم اٹھایا، کیا وجہ تھی؟ اب اس بحث کو اگر دیکھا جائے تو پہلی بات تو یہ کہ اگر مصلحتوں کو اور اس کو ملاحظہ کیا جائے تو معصوم کے بہت سارے اقدام، حالات اور واقعات کو دیکھ کر جب امام اٹھاتے ہیں کوئی قدم، تو شاید انسانی عقل اس کی مصلحت کو درک کرنے کے قابل ہی نہ ہو. انسان کو لگے گا کہ عجیب و غریب قدم. آسان سی مثال اس کی صلح حدیبیہ میں ملتی ہے، رسول خدا کا صلح کر لینا. وہاں پر بہت مشکل تھا اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے قبول کرنا کہ ہم اتنی قوت میں ہوتے ہوئے بھی ہم صلح کر رہے ہیں، لیکن رسول نے صلح کیا اور بعد میں اس کی مصلحتوں کو تمام مسلمانوں نے ملاحظہ کیا. لیکن اس وقت بہرحال اس مصلحت کو سمجھنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں تھی. وہ خدا سمجھتا تھا، یا خدا کا نمائندہ جو زمین پر موجود ہے وہ سمجھتا تھا کہ اس میں کیا مصلحت ہے. بعض اقدام کی مصلحتیں آشکار ہو گئیں، لیکن بہت سارے اقدام ایسے ہیں کہ جن کی مصلحتیں ابھی تک انسانی عقل نہیں سمجھ پائی اور شاید نہ سمجھ پائے. تو بہت ساری مصلحتوں کو خود امام یا معصوم جو نمائندہ خدا ہے، خود یعنی خود خدا یا نمائندہ خدا، وہ سمجھ سکتا ہے. تو شاید یہ بھی قدم ازدواج جو ہے، یہ بھی شاید انہی مصلحتوں میں سے کسی ایک مصلحت کے تابع ہے جس کو خدا یا خود امام سمجھتے ہوں گے. لیکن پھر بھی بہرحال کسی حد تک جب امام کی سیرت کو اور جو حالات ہیں اس زمانے کے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو کسی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ امام نے ام الفضل سے ازدواج کرنا گوارا کیا. پہلی بات یہاں پر یہ کی جائے کہ آیا، سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ازدواج کر بھی لیا بالفرض، یعنی ایک ناشائستہ خاتون سے کہ جو اس قابل نہیں تھی کہ امام ان کو اپنے زوجیت میں لیتے، ان کو اپنی زوجہ بناتے، اگر ازدواج کر بھی لیا تو کیا یہ ان کے منصب امامت کے برخلاف ہے؟ کیا منصب ہدایت کے برخلاف ہے؟ کیا اس منصب کے اعتبار سے ان کی شان میں کوئی کمی آ گئی؟ قطعاً نہیں. ازدواج ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جو دنیاوی رشتہ ہے، دنیا کا رشتہ ہے، جو ایک عقد کے ذریعے سے ایجاد ہو جاتا ہے، چند کلمات کے ذریعے سے ایجاد ہو جاتا ہے، انکحتو اور قبلتو کے ذریعے سے ایجاد ہوتا ہے، اور طلقتو یا طالق کے ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے. ایک دنیاوی رشتہ ہے جو دنیا میں ہے. تو بہرحال یہ ایک دنیاوی رشتہ ہے. اس کی یعنی شائستگی یا ناشائستگی کا تعلق منصب سے نہیں ہے. اور قرآن نے بڑی اچھی مثال دی، خود قرآن نے ذکر کیا ہے حضرت نوح اور حضرت لوط کے حوالے سے کہ دونوں کی زوجات تھیں، خائن تھیں، خیانت کار تھیں، ان دونوں کا تذکرہ کیا اور اس کے باوجود حضرت نوح اور حضرت لوط کے فضائل کو برملا بیان کیا قرآن نے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ازواج کا ناشائستہ ہونا خود ذات پر کوئی ضرر وارد نہیں کرتا، کوئی سی قسم کو کوئی ضرر نہیں.
واضح مثال ہماری زوجہ فرعون کے جو حضرت موسیٰ،
بالکل 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 اسی طرح سے برعکس بھی ہے کہ وہ زوجہ فرعون جو ہے وہ با ایمان اور مومنہ خاتون، لیکن فرعون کی زوجہ ہونے کے باوجود جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا اس کے ایمان کا، صحیح. تو یہ بہرحال ایک سلسلہ ہے. پھر دوسری بات یہ کہ خود مامون نے کیوں ازدواج کیا؟ جانتا بھی ہے کہ میں نے زہر دیا ہے، یعنی امام کو جب ولی عہدی دی اور اس کے بعد وہ مسائل پیش آئے سارے، اس کے بعد جانتا ہے کہ میں نے زہر دیا ہے، اور زہر دینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ امام کو رستے سے ہٹا دیا جائے. جب رستے سے باپ کو ہٹایا ہے تو کس طرح سے اسی باپ کے بیٹے کو، جس کو اپنا دشمن سمجھتے زہر دیا تھا، اس کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اس کا کیا ہدف تھا؟ جب اس کا ہدف طے ہو جائے گا پھر امام کیا قدم سمجھ میں آ جائے گا. اس کے ہدف کو اگر دیکھا جائے تو اس کے ہدف تو بہرحال سامنے نظر آتے ہیں. اس نے جب امام کو ولی عہدی دی تھی تو اس کا ذہن اور اس کا مائنڈ جو تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے میں بنی ہاشم کے چاہنے والوں کی جو ساری وہ ہیں ہمدردیاں ہیں وہ حاصل کر لوں گا، اور میں مذہب خلافت پر موجود رہوں گا اور خلافت پہ چلتا رہوں گا. اس قدم کے نتیجے میں ولی عہدی امام رضا کا اعلان کیا. بنو عباس کا ایک بہت بڑا طبقہ، ایک بہت بڑا جو تعداد تھی، بہت بڑی تعداد جو تھی، وہ مامون سے دل برداشتہ ہو گئی اور مخالف ہونا شروع ہو گئی تھی. ایک اندرون خاندان جو ہے وہ فضا بن گئی تھی کہ وہ مامون کی مخالفت کی فضا تھی اور مامون کو کسی وقت بھی وہ ہٹا سکتے تھے. اب اس سے بہرحال اس کو بچنا تھا, اور بچنے کے لیے اس نے امام کو زہر دیا. بنو عباس نے جب یہ دیکھا کہ مامون نے امام کو زہر دے دیا, سب کے سب دوبارہ مامون عباسی کے ساتھ آ گئے. لیکن یہ زہر دینا چھپا نہیں رہا, یہ آہستہ 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 جب لوگوں تک پہنچا تو وہی جو افراد تھے خراسان کے رہنے والے, جو امام کے چاہنے والے تھے, خاندان عصمت و طہارت کے چاہنے والے تھے, عام لوگ, ان کے دلوں میں پھر مامون کے حوالے سے نفرت ایجاد ہونا شروع ہو گئی تھی. اب اس نفرت کو ختم کرنا تھا. خاندان بنو عباس کو اس نے بہرحال اپنا بنا لیا تھا اور وہ سب کے سب اس کے حامی ہو گئے تھے. لیکن ایک طرف سے عام لوگ جن پر اس کی خلافت ہے, جن پر یہ حکومت کر رہا ہے, وہ اس کے مخالف ہو رہے تھے. اس چیز کو اب اس نے مد نظر رکھتے ہوئے پہلا جو اس کی بات سمجھ میں آئی, یعنی اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ عام لوگ دوبارہ اس کے حامی ہو جائیں, اس نے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا امام جواد سے, تاکہ امام جواد کے ساتھ جو ہے وہ عقد کرنے کے بعد دوبارہ لوگ جو ہیں وہ مان جائیں گے. ایک اس کا ہدف یہ تھا. دوسرا ہدف جو ہے وہ چاہتا یہ تھا کہ جب امام کا عقد ہو جائے گا میری بیٹی سے تو یقیناً امام صاحب اولاد بھی ہوں گے, اور اگر بیٹا ہوا تو بیٹا ہونے کی صورت میں میں ایک کام اور کر سکتا ہوں کہ جو منصب نبوت اور منصب امامت جو خاندان بنی ہاشم میں چلا آ رہا ہے, یہ منصب اور منصب ہدایت کو میں منتقل کروا دوں گا خاندان بنی عباس کی طرف, کہ بیٹی کا بیٹا اب امام ہے, جو کہ امام جواد سے میری بیٹی کا بیٹا امام ہے, وہ ہے دوبارہ اس منصب کو لے کر میں بنو عباس کی طرف موڑ دوں گا. لیکن بہرحال اس ہدف میں کامیاب نہیں ہوا, کیونکہ امام کی کوئی اولاد ام الفضل سے نہیں ہوئی. اس کا یہ ہیلا اور یہ مکر اور فریب جو ہے بہرحال یہیں پر ختم ہو گیا. پھر کیونکہ امام کے بعد اگر کسی سے خطرہ تھا, وہی خطرات کے جو امام رضا سے تھے, وہی خطرات اگر کسی سے تو امام جواد سے تھے. ایک امام کو زہر دے چکا ہے, دیکھ چکا ہے کہ لوگوں کا رد عمل کیا ہے, اب فوری دوبارہ وہ قدم نہیں اٹھا سکتا کہ جو امام رضا کے حوالے سے اس نے اٹھا لیا, کیونکہ بہرحال آشوب اور فساد برپا ہو جائے گا معاشرے کے اندر. ضرورت اس بات کی ہے کہ امام کی ساری حرکات اور سکنات, حتیٰ کہ گھر کے اندر بیڈ روم کے اندر بھی تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. جاسوس بہت زیادہ کیا کر سکتے ہیں, گھر کے دروازے تک اور گھر میں آنے جانے والے افراد کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن امام خود گھر میں کیا کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھ سکتے. ام الفضل کا عقد کر کے اس نے ایک مستقل جاسوس امام کے گھر میں بھیج دیا کہ اب امام کی جو تنہائی کی زندگی ہے, جو اپنی زندگی یعنی اپنے گھر کی زندگی, داخلی زندگی, اس کے اندر بھی امام مستقل زیر نگرانی ہے خلیفہ وقت کے, ام الفضل کے ذریعے سے. یہ اس نے بندوبست کیا اپنی بیٹی کا عقد کر کے کہ اب امام جہاں پہ بھی جائیں گے میری بیٹی ساتھ ساتھ ہے, جن سے بھی ملیں گے امام میری بیٹی بہرحال موجود ہے, اور یہ ساری اطلاعات مجھ تک پہنچتی رہیں گی امام کی کیا سرگرمیاں ہیں. اگر کوئی ایسی سرگرمی ہوگی فوراً میں اقدام کر کے امام کی اس سرگرمی کو ختم کروں گا تاکہ میری حکومت کے لیے مسئلہ نہ بنے. پھر دوسری بات اس نے چاہا تھا کہ جیسے کہ خود اس کے باپ نے چاہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ امام کے دامن عصمت اور طہارت کے اوپر داغ عارض کرے, اور اس زندان کے اندر اور اس قید خانے کے اندر ایک خاتون کو بھیجا گیا تھا کہ جو بہرحال اس کا جو سازش تھی وہ فیل ہو گئی تھی. اس نے بھی یہ چاہا کہ امام سے اپنی بیٹی کے زوجیت میں لے کے آؤں گا اور پھر امام کو دربار میں اپنے ساتھ بیٹھاؤں گا, اور پھر وہی عیش اور نوش اور جو چیزیں ہم کرتے ہیں امام بھی جب ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو مشہور ہی ہو جائے گا کہ امام بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. نتیجہ کیا ہوگا, پھر میں یہ کہنے کی قدرت رکھوں, میں کہنے کے قابل ہو جاؤں گا کہ امام بھی ظاہراً متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں, لیکن امام کا دل بھی اسی دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے. جس طرح سے ہم دنیا میں مشغول ہیں ویسے امام بھی دیکھو دربار میں بیٹھ کے مشغول ہیں. لیکن یہ نقشہ بھی بہرحال اس کا, یہ سازش اس کی فیل ہو گئی. یہ مختلف اہداف تھے مامون عباسی کے. امام نے کیوں ازدواج کیا؟ امام تو جانتے تھے کہ باپ کا قاتل ہے. امام کی پہلی جو اگر سمجھ دیکھی جائے تو وہ سیاسی جو پورے حالات بنائے تھے مامون عباسی نے, امام رضا کو زہر دینے کے بعد شیعوں پر زندگی تنگ کر دی گئی, امام پر زندگی تنگ کر دی گئی سختی. پھر یہ باتیں بہرحال امام کے کانوں تک پہنچا دی گئیں کہ اگر آپ نے میری بیٹی سے عقد نہیں کیا تو آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہے, نہ فقط آپ کی زندگی کو, تمام شیعوں کی زندگی پر کو بھی خطرہ ہے. اور یہ خطرہ کوئی زبانی کلامی خطرہ نہیں تھا, یہ وہ شخص سے کہہ رہا ہے خطرہ ہے کہ جو باپ کو زہر دے چکا ہے. امام نے بہترین قدم یہ تھا کہ اپنی جان بھی بچائیں اور اپنے شیعوں کی جان بھی بچائیں. ایک عقد کر کے امام نے اپنی جان کو بھی, بنی ہاشم کو بھی محفوظ کیا اور تمام شیعوں کو بھی محفوظ کر لیا. ایک دوسرا ہدف شاید اس سے بھی بالا تر ہدف ہو, شاید یہ جبر امام کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو, صرف یہ کہ شیعوں کی جان بچانے کے لیے شاید امام نے اقدام اٹھایا اپنی جان کی, شاید امام کو اتنی پرواہ نہ ہو. دین خدا کے اندر امام نے بعد میں بھی اپنی جان کو قربان کیا اور دیگر آئمہ بھی اجداد ہیں امام بھی اپنی جانوں کو قربان کرتے رہتے. یہاں پر آ کے امام نے ایک اور کام جو تھا وہ کرنا ضروری تھا جو مصلحت دین کے لیے ضروری تھا. اور کیونکہ امام نمائندہ خدا ہیں اور نمائندہ خدا کا سب سے بڑا ہدف یہی ہے کہ وہ دین خدا کو بچائے اور دین خدا کا پرچار کرے. مامون عباسی کی جو حرکات اور سکنات اور سرگرمیاں تھیں وہ ابھی تک تو کنٹرول تھیں, لیکن ایک خطرہ تھا کہ یہ کسی وقت بھی مخالف دین سرگرمیوں میں بدل جائیں گی. امام نے ازدواج کیا, خود دربار میں پہنچے. اب جب دربار میں پہنچ گئے تو دربار کا رنگ علمی رنگ ہو گیا, ابحاس دینی اور علمی ابحاس شروع ہو گئیں. اور مامون کے وہ اقدامات جو مامون کرنا چاہتا تھا مخالف دین اقدامات, امام کی موجودگی میں وہ نہیں کر پایا. اور امام نے اس دین کو بچایا کہ جو رسول خدا کا دین تھا, جس دین کے لیے امام حسین نے اپنی جان کو قربان کیا, امام جواد نے اپنی شخصیت کو ایک طرح سے قربان کیا اس دین کو بچانے کے لیے کہ میری شخصیت قربان ہو جائے, میں دربار میں بیٹھ جاؤں گا لیکن وہ دین جو دین رسول خدا ہے وہ باقی رہے گا. تو یہ چند اہداف ہیں جس کی وجہ سے امام نے ام الفضل سے ازدواج کیا.
ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے آپ نے اس سوال کو بھی واضح کیا کہ کیوں امام جواد علیہ السلام نے ام الفضل سے ازدواج کیا. اور چونکہ ہم طول تاریخ امامت میں ہی دیکھتے ہیں کہ جو حاکم برسر اقتدار رہے ہیں اس دور میں معمولاً بلکہ غالباً وہ ظالم و جابر, اور اپنے ظلم اور جبر کو چھپانے کے لیے امامت کا سہارا لینے کے لیے انہوں نے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں. لیکن چونکہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے اور امام بھی جب کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کے اندر بھی یقیناً حکمت خدا شامل حال ہوتی ہے کہ جو اس دور میں کہ اگر کوئی ان کے امام کے خلاف کوئی پروپوگنڈا ہو رہا ہو تو اس کے برعکس چلا جاتا ہے, اس حاکم کے خلاف چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے آپ نے اس سوال کو واضح کیا, چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, واللہ ہم امام کی زندگی جتنی کھولیں کم ہے. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, چونکہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ سب سے چھوٹے عمر میں سب سے چھوٹے امام ہیں, سب سے کم سن امام ہیں, بچپن میں ہی امام کو امامت مل گئی, تو اس کی کیا حکمت تھی کہ خداوند متعال نے بچپن میں ہی امام کو امامت کے منصب پہ فائز کر دیا؟
کم سنی میں امامت کا مل جانا یا منصب الہی کا مل جانا, یہ بہرحال ایک سوال بھی رہا ہے اور لوگوں کا اعتراض بھی رہا ہے, اور یہ اعتراض دور ائمہ طاہرین میں بھی سامنے آتا رہا اور امام نے جواب دیا ہے. کیونکہ ہم دنیا میں رہنے والے افراد اس منصب الہی کو بھی اپنے دنیا کے مناسب کی طرح سے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے منصب پر فائز ہونے کے لیے بہرحال ایک سن تک پہنچے انسان, اس سن کو پر پہنچنے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ کسی منصب کو پر جا سکے اور اس منصب کی ذمہ داریوں کو نبھا سکے. مثلا اگر کسی کو قاضی بننا ہے شہر کا, چیف جسٹس بننا ہے, ایک عرصہ گزارے, پڑھے لکھے, ایک عمر تک پہنچے گا, اس کے بعد پھر وہ چیف جسٹس بن سکتا ہے. تو ہم منصب امامت کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ایک عمر ہونی چاہیے, بہرحال کسی حد تک اتنا سن ہونا چاہیے کہ وہ امامت کے منصب پر فائز ہو سکے. اور جب ہم اس دنیا کے مناسب کو قیاس کرتے ہیں الہی مناسب پر تو فوراً پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ اتنا چھوٹا فرد, یعنی ایک کم سن فرد جو ہے کس طرح سے امامت پر فائز ہو گیا. سب سے پہلی بات یہ کہ امامت اور نبوت مناسب پروردگار ہیں. اب بہرحال ایک بحث ہے کہ خدا کیا مراتب بھی ہیں, مناسب بھی ہیں. خدا مرتبوں کو دیکھ کر منصب عطا کرتا ہے, جو جس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے اس کو ویسا ہی منصب مل جاتا ہے. مرتبوں کے حوالے سے ایک بحث ہے. تو بہرحال پر مراتب کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان مراتب کو کسب کرے, اور مراتب کو کسب کرنے کے لیے سن کی کوئی قید نہیں ہے, کیونکہ یک شب انسان جو ہے وہ اپنے درجات بلند کر سکتا ہے. جیسا کہ بعض اعمال کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ عمل کرے گا انسان تو ایک شب میں اس کے درجات بہت بلند ہو جائیں گے, اور آئمہ کی زندگی میں آنے والے افراد کی طرف بھی امام اشارہ کرتے رہے کہ ایک عمل کیا کسی نے اور کہا کہ آج تیرے درجات ملکوت میں بہت بلند ہو گئے. ایک عمل صرف, اور وہ عمل بھی کوئی بہت بڑا نہیں, چھوٹا سا عمل, کہ ایک پتھر راہ سے ہٹا دیا. گویا درجات بلند ہونے کے لیے خدا کی سامنے درجات اور مراتب بلند ہونے کے لیے ٹائم پیریڈ نہیں چاہیے, زمانہ نہیں چاہیے, مختصر زمانے کے اندر تیزی سے درجات بلند ہو سکتے ہیں. تو بس جب درجات بلند ہو سکتے ہیں, مراتب بلند ہو سکتے ہیں, تو مراتب بچپنے میں بھی انسان کے بلند ہو سکتے ہیں. اب پہلی بات یہ کہ یہ منصب جو ہے ملتا ہے وہ ملاک اور معیار کو دیکھ کر, کہ جو ملاک اور معیار ہے منصب ملنے کا, وہ جس کے اندر بھی وہ ملاک اور معیار ہوگا خدا اس کو منصب دے سکتا ہے, منصب دے سکتا ہے. ممکن ہے ملاک اور معیار ہو لیکن منصب نہ ملے, لیکن اگر ملاک اور معیار ہوگا تو اس کو منصب مل سکتا ہے. وہ ملاک اور معیار کیا ہے؟ چاہے نبی ہو, چاہے امام ہو, چاہے رسول ہو, کام کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت کس طرح سے ہوگی؟ وہ معارف, کہ جو خدا کی طرف سے بندوں کے لیے ہیں ان کو بندوں تک پہنچانا ہے. یہ معارف کہاں پر ہے؟ ملکوت میں ہے. یہ ملکوتی معارف کو تنزل دینے کی صلاحیت رکھتا ہو عالم مادہ تک, جو بھی یہ استعداد پیدا کر لے گا خدا اس کو امام یا نبی بنا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آیا بچپن میں منصب نبوت پر کوئی فائز ہو سکتا ہے, منصب الہی پر فائز ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن میں کوئی ایسی دلیل؟ بالکل قرآن میں ایسی دلیل ہمارے پاس بے شمار ہے کہ جہاں پر ہادیان امت یا انبیاء یا وہ کہ جو منصب ہدایت پر فائز ہوئے ہیں وہ چھوٹے بھی تھے, کم عمر بھی تھے, کم سن بھی تھے, وہ منصب ہدایت پر آ گئے کیونکہ استعداد ان کے اندر تھی, خدا نے اس بچپنے میں ان کو نبوت عطا کر دی. اچھا ایسا نہیں ہے کہ منصب نبوت جو ہے وہ یا امامت جو ہے وہ بزرگ اور بچپنے کے اعتبار سے فرق کرتا ہے, نہیں. جو نبی ہوتا ہے وہ نبی ہی بن کر آتا ہے, جو امام ہوتا ہے امام بن کر ہی پیدا ہوتا ہے. ہاں اعلان جو ہے لوگوں کو بتانے کے حوالے سے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہرحال لوگوں کے حوالے سے ہے کہ بس اوقات لوگ تیار ہو جاتے ہیں, کم سنی میں ضروری ہوتا ہے کہ امام یا نبی اپنی امامت کا یا نبوت کا اظہار کر دے, بس اوقات نہیں, ابھی وقت نہیں ہے. جیسے کہ رسول خدا نے 40 سال میں جا کر اپنی نبوت کا اعلان کیا, اور دیگر جو بعض انبیاء کو آپ دیکھیں کہ کم سنی میں, اور انہیں میں سے جو کم سنی میں نبی بنے ان میں سے حضرت یحییٰ, کہ جن کے حوالے سے قرآن کی آیت ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑ لو. اور پھر وآتیناہ الحکمہ صبیہ, اور ہم نے یحییٰ کو حکم عطا کیا بچپنے میں ہی, اور اس حکم کی تشریح کی علماء اہل سنت نے بھی اور علماء تشیع نے بھی, شیعہ نے بھی. کیا کہا کہ حکم سے مراد نبوت ہے, کہ بچپنے میں ہی حضرت یحییٰ کو نبی بنا دیا گیا. بس یہ بات تو طے ہو گئی کہ بچپنے میں نبی بن سکتا ہے. جب نبی بن سکتا ہے, نبی کیا ہے؟ منصب الہی منصب ہے. جب نبی بن سکتا ہے تو امام بھی بچپنے میں بننے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ جب آغوش مادر میں آئے اور وہ اعتراض ہوا, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے آغوش مادر میں کلام کیا تو کیا کہا؟ انی عبداللہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, خدا نے مجھے کتاب دے کر بیٹھا ہے, وجعلنی نبی یا, اور مجھے نبی بنایا. کب؟ ابھی آغوش مادر میں, آغوش مادر میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کیا حضرت عیسیٰ نے. اور یہی وہ مسئلہ تھا کہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا کہ آنے والا آتا ہے صفوان بن یحییٰ, امام کا صحابی ہے, اور آنے کے بعد امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا خدا آپ کو طول عمر عطا کرے, آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کے لیے کوئی اتفاق پیش آ جاتا ہے. اب وہی اس کی نگاہ دنیاوی نگاہ ہے کہ منصب تک پہنچنے کے لیے بہرحال ایک ایسا شخص کی ضرورت ہے کہ جو سن رسیدہ ہو. کہتا ہے کہ مولا اگر آپ کے لیے کوئی حادثہ, کوئی واقعہ, کوئی ایسا اتفاق پیش ہو جاتا ہے کہ جس سے آپ کی زندگی, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, تو یہ امامت کا منصب جو ہے وہ اس کو کون سنبھالے گا؟ کیونکہ آپ کے فرزند کو دیکھ رہے ہیں امام جواد کو, ابھی چند سال کے ہیں, 2 یا 3 سال کا سن ہے, مولا کون سنبھالے گا؟ آپ کے بعد کون ہے نبی, کون امام بن سکتا ہے؟ امام نے فوراً اشارہ کیا, حاضر الولد, یا بعض روایت کہتے ہیں ذاک الولد, یہ جو بیٹا میرا بیٹھا ہوا ہے یہ میرے بعد امام ہوگا. فوراً اعتراض کیا صفوان بن یحییٰ, مولا یہ بچہ, یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے, بہت سن رسیدہ ہے, اور سن کم سن بچہ ہے ابھی, یہ اتنا چھوٹا بچہ کس طرح سے امامت کو سنبھالے گا؟ کیا اتنا چھوٹا بچہ بھی الہی منصب کو سنبھال سکتا ہے؟ امام نے فوراً اسی آیت کو پیش کیا, آتانی الکتاب وجعلنی نبی, کا عیسیٰ بچپنے میں آغوش مادر میں نبی بن سکتے ہیں, جب بچپنے میں نبی بن سکتے ہیں تو میرا یہ فرزند بھی بچپنے میں کم سنی میں امام بن سکتا ہے. پھر شیخ مفید نے بڑا اچھا استدلال کیا ہے کہ امام کی امامت پر اعتراض کرنے سے پہلے تاریخ اسلام کو پورے دیکھ لیجیے, کہ تاریخ اسلام کے اندر کئی ایک اقامات انہوں نے گنوائے کہ جہاں پر تاریخ اسلام میں جہاں پر نبی بھی چھوٹے کم سنی میں نبوت کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں, اور کم سنی میں ہی نبوت کا درجہ بھی ملا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کم سنی میں امامت اور رسالت اور وزارت کا بھی اعلان ہوا ہے. انہوں نے دعوت ذوالشریعہ کی طرف, دعوت ذوالعشیرہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا, کہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب رسول خدا نے اعلان کیا اور کہا کہ کون ہے جو میرا وسیع وزیر ہو, جو بھی اس کام میں میری مدد کرے وہ میرا وسیع وزیر اور خلیفہ اور جانشین ہوگا, تو مولا کائنات جو کم سن ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور کم سنی میں انہوں نے رسول کی نصرت کا وعدہ کیا, اور رسول نے اس کم سنی کے عالم میں ان کی خلافت کا, وزارت کا اور وصایت کا جو ہے وہ اعلان کیا. کہیں یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ منصب امامت, منصب الہی, عہدہ الہی سن کا محتاج نہیں ہے, کم سن بھی منصب امامت پر فائز ہو سکتا ہے. بس امام جواد بھی کم سنی میں اگر منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں تو یہ ایک سنت الہیہ ہے, یہ الہی ہے. اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو یا اس عہدے کو کس کو عطا کرنا ہے اور کب عطا کرنا ہے, کون اس قابل ہے کہ اس کو یہ عطا کیا جائے. بس امام کے اندر بھی وہ تمام خوبیوں, تمام صفات کے جو ایک امام میں ہونی چاہیے وہ موجود تھیں، اور ان خوبیوں کی موجودگی میں خدا نے امام کو کم سنی میں ہی امام بنا.
ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے اس سوال کو بھی بہترین انداز میں ہمارے ناظرین کے لیے واضح کیا کہ وہ کیا حکمت تھی کہ امام کم سنی میں ہی منصب امامت پر فائز ہو گئے. واقعاً اگر ہم آئمہ کی زندگی اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آئمہ نہ صرف حق دار ہیں بلکہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور خدا کی طرف سے جو بندہ منصوص من اللہ ہو اور منسوب کیا گیا ہو تو وہ نہ صرف خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت دینے کا حامل ہوتا ہے اور خدا تک لے کے جانے کا حامل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بحث امامت اور ولایت ہے، اور آئمہ کی اگر ہم بات کریں تو روئے زمین پر مصداق کے صفات خداوند متعال کا کامل ترین نمونہ یہی ہستیاں ہیں کہ جن کے اندر ہمیں خدا کی وہ صفات کے جو ظاہر ہوتی ہیں ان ہستیوں کے اندر نظر آتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے مہم موضوع کے اوپر ناظرین کے لیے مختصر لیکن جامع گفتگو کی، ایک دفعہ پھر آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے مہمان نے بہت ہی اچھے انداز سے سیرت امام جواد علیہ السلام کو آپ کے لیے واضح کیا، کیوں امام کی شخصیت اہل سنت کے علماء کی نگاہ میں اتنی برجستہ ہے، کیوں امام نے کن اہداف کی خاطر، کن حکمت عمل، کون سی حکمت عملی کی خاطر امام نے اب اس دور کے حاکم کی بیٹی سے شادی کی، اور اس کا فلسفہ کیا تھا، اور اس کے بعد کیوں خداوند متعال نے امام کو کم سنی میں ہی منصب امامت سے ہمکنار کیا اور ان کو منسوب کیا. واقعاً ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے امام جواد کی زندگی کا مطالعہ کریں اور وہ سیرت کے جو متروک ہے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.